سرکار مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ بعد از عرض سلام و حمد و ثنا، میں آپ بالخصوص مولانا تقی آغا صاحب قبلہ کی اجازت اور حاضرین کے خدمت میں چند معروضات اتحاد کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ اس مہینے کا نام، اس ہفتے کا نام ہفتہ وحدت رکھا گیا ہے، اور رسول اکرم کی ذات کو محور اتحاد قرار دیا گیا، اور یقیناً ہے بھی اسی طریقے سے۔ آپ کے اساس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کے توجہات کا طالب ہوں کہ سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہاں صیغہ صیغہ امر ہے، تو گویا یہ ایک حکم الہی ہے، حکم پروردگار ہے کہ تم سب کے سب متحد ہو جاؤ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آخر اتحاد کا مفہوم کیا ہے، جب کبھی بھی ہم وحدت کی بات کرتے ہیں اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، تو مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی تشویش آمیز باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ آخر ہم کس سے اتحاد کریں، ایسے لوگوں سے اتحاد کریں جو ہمارے مسلک کے مخالف ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اتحاد کے مفہوم کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ در حقیقت اتحاد حکم پروردگار ہے، انسان کی فطرت کا خاصہ ہے، چاہے وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، وہ اتحاد کی طرف گامزن ہے یا مجبور ہوگا ایک دن اتحاد کرنے پر، اتحاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے صرف تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرائض اپنے تمام کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات، وحدت کسے کہتے ہیں؟ وحدت کہتے ہیں ایک ہونے کو۔ لغت میں وحدت کا مطلب اور اتحاد کا مطلب یہ ہے ایک ہونا۔ اب یہ ایک ہونا دو طریقے سے ممکن ہے، کبھی ہم مختلف چیزوں کو آپس میں ملا دیں اور وہ ایک ہو جائے۔ مثال کے طور پہ پانی، آٹا اور نمک میں ملا کر ایک خمیر تیار کروں، تو وہ خمیر اب ایک اکائی اس کی پیدا ہو گئی، ہم اس کو اب تین نہیں کہہ سکتے، ایک کہیں گے۔ تو ایک چیز آپس میں گڈمڈ ہو جانا، مل جانا، مخلوط ہو جانا، یہ ایک ہونے کا تصور ہے۔ دوسرا تصور ایک ہونے کا یہ ہے کہ دو چیزیں نزدیک ہونا۔ دو کتابوں کو میں نزدیک کر دوں، دو قلم نزدیک کر دوں، تو ایک چیز جب دوسری چیز کے ساتھ ایک صف میں آ جائے تو ہم اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک ہیں، ایک صف کے ہیں، ایک پلیٹ فارم کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک گروپ کے ہیں، تو ان کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کا شمار اب ایک ہونے لگتا ہے۔ تو دو طریقے کا مفہوم ہو گیا، ایک مل جانے کے معنی میں ہے، ایک نزدیک ہونے کے معنی میں ہے۔ آخر ہم جو یہاں وحدت کی بات کرتے ہیں وہ کس مفہوم میں ہے؟ کیا وہ آپس میں مل جانے کے معنی میں ہے یا نزدیک ہونے کے معنی میں؟ در حقیقت یہاں پر مل جانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک ہونے کے معنی میں ہے، یعنی ایک دوسرے سے نزدیک ہونے کے معنی میں ہے، مخلوط ہو جانے کے معنی میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی فکر کا حامل ہے تو وہ اپنی فکر کو صحیح سمجھتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر کاربند ہے، اسی لیے اس کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی فکر کو کسی کی خاطر نہیں بدلے گا، کیونکہ اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دے گا، اس کی عقل اس کو اجازت نہیں دے گی۔ ایک چیز جسے میں نے خود صحیح سمجھا تحقیق کے بعد، استدلال کے بعد، درس کے بعد، گفتگو کے بعد، اس کے بعد میں اپنی بات سے کیسے پھر سکتا ہوں؟ تو میں اپنے مسلک پر باقی رہوں گا، میں اپنے دین پر باقی رہوں گا، میں اپنے نظریے پر باقی رہوں گا، میں اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر باقی رہوں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ مختلف لوگ اپنی مختلف آئیڈیالوجی لے کر آئیں اور ایک پلیٹ فارم پر ایسے ایک ہو جائیں کہ شیعہ سنی بن جائے، سنی شیعہ بن جائے، مسیحی یہودی بن جائے، یہودی مسیحی بن جائے۔ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اتحاد کا مفہوم کیا ہے؟ تو اتحاد کا مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے افکار کو پوری طریقے سے قبول نہیں کر سکتے۔ اگر پوری طریقے سے قبول کریں گے تو اس میں دو پہلو ہے، یا تو میں سنی ہو جاؤں یا یہ کہوں کہ ہم دونوں کا راستہ صحیح ہے، یا تو میں پورا سنی ہو جاؤں یا یہ کہوں ہم دونوں کا راستہ صحیح ہے۔ اگر کہوں کہ دونوں کا راستہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ کئی صراط مستقیم ہیں، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کئی صراط مستقیم ہیں، جبکہ صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ تو ہم کئی صراط مستقیم کے قائل نہیں ہو سکتے۔ یہ پلورالزم ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ سارے کے سارے ادیان خدا کی طرف پہنچنے والے ہیں، اسی لیے سب کے سب نجات پانے والے ہیں، یہ مفہوم بھی نہیں ہے۔ تو پھر بھی اتحاد کا مطلب کیا ہوا؟ اتحاد کا مطلب فقط اتنا ہوا کہ ہم در حقیقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور یہ دیکھیں کہ میرے اور تمہارے درمیان مشترکات کیا ہیں، کون سی باتیں ملتی جلتی ہیں۔ جو باتیں ہماری ملتی جلتی ہیں اس کے اوپر ہم توافق کر لیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ ایک دوسرے کے دین کے بارے میں گفتگو کر سکے۔ دین ہمارے لیے وبال جان نہ بنے، دین ہمارے جان و مال کے نقصان کا سبب نہ بنے۔ جب کبھی بھی دین کا نام آئے تو ہمارے ذہن میں افتراق، اختلاف، قتل و غارت گری، توہین، یہ باتیں ذہن میں نہ آئیں، بلکہ جب کبھی بھی دین کی بات آئے تو چونکہ دین لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو ایک کرنے کے لیے آیا۔ یہ تو افسوس ہے کہ زمانے نے جو چیز محور اتحاد تھی اسی کو اختلاف کا سبب بنا دیا، اسی کو اختلاف کا سبب بنا دیا، ورنہ دین تو ہم کو جوڑنے کے لیے آیا تھا، دین تو ہم کو جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور کیوں پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اسی لیے ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو کوئی شخص جس دین کا بھی پیروکار ہو، یا تو وہ اپنے دین کو پوری طریقے سے صحیح سمجھتا ہے یا صحیح نہیں سمجھتا۔ اگر وہ صحیح نہیں سمجھتا تو کیوں اس کے اوپر کار بند ہے، اور اگر صحیح سمجھتا ہے تو وہ دین کیا صرف اس کے لیے ہے یا دوسرے تمام انسانیت کے لیے ہے؟ اگر تمام انسانیت کے لیے ہے تو پھر وہ اپنے دین کو کس روش سے پھیلائے گا؟ جب تک لوگوں کے نزدیک نہ آئے، جب تک قریب نہ آئے، ایک جگہ مل کر نہ بیٹھیں۔ تو اگر میں تشیع کو صحیح سمجھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس راہ پر چلنا چاہیے، تو میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں ان کے نزدیک جاؤں اور اپنا دین ان کے سامنے پیش کروں۔ وہ اگر اپنے دین کو سچ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، سچا دین سمجھتے ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو وہ ہمارے افکار ہمارے سامنے رکھ کے۔ تو یہ اختلاف افکار تو باقی رہے گا، اختلاف افکار تو باقی رہے گا، مگر جیسے اپنے احترام رائے با دوسروں کی رائے کا احترام کرنے کی روش ہم کو آ جائے گی، ادب ہم کو آ جائے گا، ہم دوسروں کی بات سنیں اور اگر وہ بات سچی ہے، اچھی ہے، صحیح ہے، تو اسے حق سمجھ کر قبول کریں، کیونکہ ہم حق کی تلاش میں ہیں، سعادت کی تلاش میں ہیں، نجات کی تلاش میں ہیں، کامیابی کی تلاش میں ہیں، اور ان کو بھی اس بات کا موقع دیں۔ ہم اپنے دین کو، نظریے کو ان کے اوپر تحمیل نہ کریں، وہ ہمارے اپنے دین کو ہم پر تحمیل نہ کریں۔ وہ ہماری بات کو احترام سے سنیں، ہم ان کی بات کو احترام سے سنیں۔ اسی ماحول کے پیدا کرنے کے لیے ہفتے وحدت رکھا گیا، اسی ماحول کو پیدا کرنے کے لیے ہفتے وحدت رکھا گیا۔ تو گویا ہفتے وحدت کو اگر ہم دوسرا نام دینا چاہیں تو یہ دے سکتے ہیں کہ ہفتے وحدت یعنی ادب اختلاف، اختلافات کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا ادب کر کے دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، اسی سلیقے کا نام ہے۔ اور جس دن وہ ہمارے مذہب کو صحیح سمجھے گا وہ ہمارے دائرے میں آ جائے گا، شیعہ ہو جائے گا، تو وہاں پر اختلاف کی بات نہیں ہوگی۔ تو وحدت، کیونکہ جب ہم خود ہی کہہ رہے ہیں وحدت مذاہب، وحدت مسالک، وحدت ادیان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز اختلافی ہے، کئی ادیان ہیں، کئی مذاہب ہے، کئی مسالک ہے، انہیں جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ ایک کرنا چاہ رہے ہیں یا نزدیک لانا چاہ رہے ہیں؟ ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے، تو نزدیک لانا ہے۔ در حقیقت یہ کوشش ہماری یہیں پر ہے، اور یہ قانون پوری کی خلقت میں پروردگار عالم نے قائم رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ در حقیقت وحدت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کثرت وحدت کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کائنات میں اللہ نے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں، مختلف قسم کے رنگ و نسل کے لوگ پیدا کیے، مختلف زبانوں کے لوگ پیدا کیے، مختلف مسلکوں پر چلنے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ ان سب سے صرف ایک ہی درخواست ہے، وہ ایک ہی خواہش ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ تم سب کے سب میری بارگاہ میں خالصتاً للہ آؤ۔ تو جب کثرت وحدت کی طرف بڑھنے لگے تو وہ نجات اور سعادت کی طرف بڑھنے لگے گی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اگر ہمیں مل جائیں، مال مل جائے، دولت مل جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، صحت مل جائے، مقام و مرتبہ مل جائے، علم مل جائے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں نہ اترے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیچ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ ساری کی چیزیں بے مطلب ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، ناصر کاظمی کا وہ شعر ہے کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ تو وہ کمی اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے وحدت کا آغاز کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے کثرت کو وحدت کی طرف جوڑا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اوپر جو نظام قائم کیا، وہ نظام بھی ایک ہے، صرف ایک ہی سسٹم اس کے اوپر حاکم ہے، جس نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دنیا کو چلا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا اتنی کثرت کے باوجود یہ سب کے سب وحدت کی طرف، وحدت کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی طریقے سے سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ذرات جب تک آپس میں نہ ملے وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مختلف ذرات کا مجموعہ ہے، جب یہ آپس میں جڑیں گے تو ایک شے بنیں گے، ایک گلاس بنے گی، ایک کرسی بنے گی۔ تو اسی طریقے سے جب تک اتحاد نہ ہو کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی، کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے جب تک مومنین کا آپس میں اتحاد نہ ہو، آپس میں چونکہ ابتدائی جو انسان آیا ہے وہ انسان بھی متحد تھا، پہلی آبادی جو دنیا میں قائم ہوئی طبیعی طور پر، فطری طور پر اور نیچر کی بنیاد پر سب کے سب ایک ساتھ آپس میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ لیکن جب ان کی زبانیں مختلف ہو گئیں، ضروریات مختلف ہو گئیں اور ان کے نظریات بدلنے لگے تو وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ جب مختلف گروہوں میں بٹ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دین کی بنیاد پر انہیں یکجا کرنے کی ذمہ داری دے کر بھیجا، آسمانی کتابیں بھیجی اور انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ یہ لوگ سب کے سب اللہ کے محور پر، ایک دین کے محور پر ان کو جمع کریں۔ اور اسی لیے یہ سارا کاروان چلا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی دن رنگ کے بنیاد پر اتحاد کریں کہ یہ پوری گوری کالی آبادی ایک ساتھ ہو جائے، گورے لوگ ایک ساتھ ہو جائیں، تو یہ اتحاد زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے۔ اگر دولت کی بنیاد پر اتحاد کریں تو یہ بھی زیادہ دن چلنے والا نہیں۔ نژاد اور نسل کی بنیاد پر اگر اتحاد کریں تو یہ بھی زیادہ دن تک چلنے والا نہیں۔ صرف ایک چیز جو لوگوں کو آپس میں متحد رکھ سکتی ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان۔ اور 124,000 انبیاء کی تعلیمات کو آپ اٹھا کر دیکھیے، سارے کے سارے انبیاء مختلف زبانوں میں مختلف جگہوں پر آنے کے باوجود، مختلف شکل و صورت کے ہونے کے باوجود، مختلف زبانوں میں گفتگو کرنے کے باوجود سب کا پیغام توحید تھا، سب کے سب ایک اللہ کی جانب بلا رہے تھے۔ اور اس کے بعد دشمنوں کو یہی بات کھلتی ہے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے یہ جو توحید کی بات کرتے ہیں، یہ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو ایک ہدایت کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے استقلال، ہماری آزادی اور ہماری فریڈم کے خلاف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ، کہ جب ختم نبوت کے قائل ہوئے تو قادیانیوں کو اس لیے ابھارا گیا کہ تم ایک نئے نبی کا نعرہ لگا دو تاکہ لوگوں میں دو نبیوں کا تصور پیدا ہو جائے، کیونکہ اس طریقے سے انہوں نے پیغمبر اکرم کی ختم نبوت کا انکار کیا، اس لیے انکار کیا کہ اگر ختم نبوت کا نظریہ عام ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ایک دین ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، صرف ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، جو ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، تو دوسرے ادیان کو، دوسری استعماری طاقتوں کو، دوسری استکباری طاقتوں کو اپنا وجود خطرے میں محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم کہاں ہوں گے، یہودی کہاں ہوں گے، مسیحی کہاں ہوں گے، نصرانی کہاں ہوں گے، بت پرست کہاں ہوں گے، مشرکین کہاں ہوں گے، ہم سب کو مسلمان بننا پڑے گا، ہم سب کو مسلمان بننا پڑے گا، اسی لیے نبوت کا ہی انکار کرو، قرآن میں اشکالات پیدا کرو، لوگوں کے ذہن میں افتراق ڈالو، لوگوں کے ذہن میں اختلاف ڈالو۔ اسی لیے امت مسلمہ کے درمیان اتنا اختلاف ڈالا گیا، کہ یہ 73 فرقے بلکہ اس سے بھی زیادہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اب جب تک یہ اسلام کے محور پر جمع نہیں ہوں گے تب تک ان کی نجات ممکن نہیں ہے، اور اس نجات کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے اس طریقے کے جلسات اور اس طریقے کے ہفتے منانے کی ضرورت ہے۔
نعرہ سلوات۔
اب کس بات کے اوپر، کس محور پر اتحاد کیا جائے؟ تو کہا کہ توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، معاد بھی ہے، مگر سب سے اہم ترین ہستی جو محور اتحاد ہے وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے۔
خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ، امام جعفر صادق علیہ السلام، بلند صلوا
اللهم صل علی محمد وعلی
محمد۔
صرف ایک سرور کائنات کی ذات ہے جو محور اتحاد ہے، آپ ہی کے ذریعے، کیونکہ 73 فرقے رسول خدا کی نبوت کو مانتے ہیں، بہت ہوں گے موحدین، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، مگر وہ سرور کائنات کو نہیں مانتے، اس بنیاد پر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مگر ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، اور سارے کے سارے 73 فرقے چونکہ رسول خدا کو مانتے ہیں، اسی لیے ایک پیغمبر اکرم کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو ایک جگہ پر، ایک پلیٹ فارم پر بلا سکتے ہیں۔ اور کتنی بصیرت آمیز فکر تھی مرحوم امام راحل آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کی، برسوں سے لوگ میلاد النبی مناتے آ رہے تھے مگر اسی اختلاف کے ساتھ، مگر آپ نے اس کو درک کیا کہ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 سفر کا یہ وقت ایسا ہے کہ سب کے دل اور ذہن سرور کائنات کی طرف متوجہ ہیں، تو کیا بہتر ہے کہ اس ہفتے کا نام ہفتے وحدت رکھ دیا جائے اور اس محور پر سب کو بلایا جائے۔ یہ ان کی بصیرت تھی، اور اس کے ہم فوائد آج تک دیکھ رہے ہیں، کم از کم اتنا تو ہو سکا کہ ہم ایک جگہ آ کر مل بیٹھے اور اس کے اوپر گفتگو کر سکیں، یہ ان کی بصیرت کا نتیجہ تھا۔ لیکن عزیزو، اور اس کے بعد جب 73 فرقے رسول خدا کے محور پر آ کر جمع ہوں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کون سی ایسی اسلامی ہستی ہے جو سب سے زیادہ، جس نے اپنے آپ کو رسول خدا کی سیرت اور تعلیمات سے وابستہ کر رکھا۔ اللہم صل علی، نہ انہیں خلفائے ثلاثہ کی سیرت نظر آئے گی، نہ کسی اور رہبر دین کی سیرت نظر آئے گی، صرف اور صرف ایسی ہستیاں اگر اسلام میں مل سکتی ہیں تو وہ صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں ہیں، جو مطیع رسول تھے، جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو انہوں نے فنا کر دیا تھا، اور اس کو عملی طور پر انہوں نے ثابت کیا۔ دنیا والوں نے یہ سمجھا کہ امیر المومنین معاذ اللہ خلافت کے حریص ہیں، خلافت کے لالچی ہیں، تو ان کے سامنے خلافت کو رکھا اور یہ کہا کہ خلیفہ دوم کے بعد اگر آپ خلافت قبول کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رسول اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین کو بھی تسلیم فرمائیے۔ سر امیر المومنین مولا متقیان نے یہ کہا کہ مجھے میں حکومت کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن سیرت رسول کے علاوہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ تاریخ میں ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو رسول کا نام لے کر اسلام کی جڑیں کاٹ رہے تھے، لیکن امیر المومنین نے اتنی بھی سیاست برداشت نہیں کی کہ دشمنوں کا نام، مخالفین کا نام لے کر حکومت کا قیام کریں۔ چاہے تو بعد میں وہ اپنے راستے کو بدل سکتے تھے، اپنی روش کو بدل سکتے تھے اور صرف رسول خدا ہی کی اطاعت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں زبانی حد تک بھی کبھی بھی اصولوں کا سودا نہیں کرتا۔ آپ نے حکومت کو ٹھکرا دیا مگر رسول خدا کی سیرت کو نہیں چھوڑا۔ یہ امت مسلمہ کو جب یہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ تاریخ ان کے دلوں میں یہ بات اکسائے گی کہ جب ایسا عاشق رسول موجود ہے اور ایسی با فضیلت شخصیتیں چہاردہ اہل بیت میں موجود ہیں کہ جس کی تعریف ساری امت مسلمہ کر رہی ہے، تو پھر آخر کون سی عقل یہ کہتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کو چھوڑ کر کسی اور گھرانے کے پیچھے جایا جائے۔ یہ باتیں اسی وقت ممکن ہیں جب ہم کسی پلیٹ فارم پر آ کر گفتگو کریں، عزیزان محترم، بس ایک آخری بات اور زحمت تمام، کہ اگر ہم جیسے اپنے یہ اتحاد اگر برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تین حالتیں ہیں: یا تو ہم پورے کے پورے دوسروں کے ساتھ مل جائیں، ان کے جیسے ہو جائیں، یا وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم مصلحتی اتحاد کریں، ڈپلومیٹک، کہ تیسرے دشمن کے مقابل ہم دونوں ایک ہو جائیں اور ہمارے مشترک مفادات کی خاطر دشمن سے لڑیں۔ مگر حقیقت یہ ہے اور تاریخ نے بھی اس کو ثابت کر دیا کہ جو اتحاد مصلحتی ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، چونکہ مخلصانہ نہیں ہے۔ جب مفاد دوسروں سے وابستہ ہو جائیں گے تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یا یہ دیکھیں گے کہ آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر کیسے اتحاد کیا جائے؟ تو کہا کہ دل سے اتحاد کرو، چونکہ جن باتوں پر جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ تو جھوٹی نہیں ہے، توحید جھوٹی نہیں ہے، نبوت جھوٹی نہیں ہے، معاد جھوٹی نہیں ہے، تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنا دکھاوے کے لیے نہیں، نہ سنیوں کو چاہیے کہ دکھاوے کے لیے اتحاد کریں، نہ شیعوں کو چاہیے دکھاوے کے لیے اتحاد کریں، دل سے ان کو اپنا بھائی مانے، اس لیے کہ عقل بھی اسی کا حکم دیتی ہے، شریعت بھی اسی کا حکم دیتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا سے گزر جائے اور وہ آپ کا مخالف ہے، شیعہ نہیں ہے، تو اس کو دفن کرنا، اسے غسل دینا، اسے کفن دینا ہمارے اوپر واجب ہے، ان سے رشتہ قائم کرنا ہمارے اوپر جائز ہے، ان کو ہم اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، ان سے ہم اپنی بیٹی لے سکتے ہیں، جیسے کہ حیدرآباد کے روادارانہ ماحول میں زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ اسلامی شریعت کے مطابق ہے۔ تو جب اسلام نے خود اس بات کی اجازت دی تو ہم کون ہیں وہ باؤنڈریاں اور وہ حصار جیسے اپنے قائم کرنے والے؟ اس کے بعد ہمارا قرآن مجید ایک ہے، ہم حرمین میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک مہینے میں ایک ہی طریقے سے روزے رکھتے ہیں، ایک ہی ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے سماجی مسائل بھی ایک جیسے ہیں۔ تو اتنے اشتراکات، اتنی باتیں ملتی جلتی ہیں، ان باتوں کو چھوڑ کر چند ایک اختلافی باتوں پر ہی اتنا زور دینا کہ کبھی بھی نہ انہیں شیعہ کر سکنا، نہ ہی کبھی ان کو اپنے نزدیک لا سکنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، جیسے کہ ہمارے حیدر ایرانی صاحب نے کہا کہ دشمن وہ فکر ایجاد کرے یا ہمارے ذہن میں آئے، فکر ہے، اختلافی فکر ہے، اس فکر کا جواب دینا ضروری ہے، ایسی اختلافی فکریں کبھی وہابیت کے نام پر، کبھی اہل حدیث کے نام پر، کبھی دیوبندی کے نام پر، کبھی قادیانی کے نام پر، کبھی باب و بہا کے نام پر، کبھی MI6 کے نام پر ابھر سکتی ہیں۔ یہ ایک طبیعی چیز ہے، یہ ایک عام بات ہے شروع سے صدر اسلام سے یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں، یہ فرقے چلے آ رہے ہیں، ان فرقوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ کی فکر اور آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، تو ڈنکے کی چوٹ پر اس کی حفاظت بھی کیجئے، اس کا پرچار بھی کیجئے، اس کی تبلیغ بھی کیجئے، مگر راستہ وحدت کا راستہ ہو، واسطہ وحدت کا راستہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارگاہ رب العزت میں دست بے دعا ہوں کہ اے پروردگار، ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد پر مسرت موقع پر تیری بارگاہ میں دعائے پروردگار تعلیمات اسلام پر چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ جب ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو۔ امت مسلمہ کو اتحاد اور توافق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کی رائے کی احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کی دل سے عزت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں، سرور کائنات کے صدقے میں ان کی بے روزگاری کو ختم فرما، اور جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ ہم میں جو مریض ہے، آج کے مبارک ایام کی برکت سے ہر قسم کا مرض ان سے دور فرما اور انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے پروردگار، جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر کرار ہیں اور مسلمان ہیں، ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، باطل کے پرچم کو سر نگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، اور ہمیں ان کے ناصرین میں قرار دے۔ آپ سب سے آخر میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وہ تمام افراد جو دل سوزی سے اتحاد کے لیے کام کرتے رہے، اور وہ تمام افراد جو مجاہدین ہیں، اور وہ تمام علماء و کرام جنہوں نے اپنے خون سے کتابیں لکھ کر مکتب تشیع کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچایا، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یہ سال فرمائیے۔